الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ان آیات مبارکہ میں وہی قصہ غزوہ خندق کا چل رہا ہے، اسی کے واقعات ارشاد فرمائے جا رہے ہیں، تو اس کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کیا جا رہا ہے تربیت انسانی کے لیے، عقائد کے لیے، کردار کے لیے، اعمال کے لیے۔ تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات میں تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کتنی مخالفت ہوئی، پھر جوں جوں قرآن کریم نازل ہوتا رہا، حضور ارشاد فرماتے رہے، مخالفت بڑھ کر دشمنی کی حدوں کو چھونے لگی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں سے دشمنی کا دور شروع ہو گیا، ایذائیں دی جانے لگیں، دکھ پہنچائے جانے لگے۔ پھر بڑی کوششیں کی مشرکین مکہ نے کہ چلیں سمجھوتا کر لیتے ہیں، آپ اپنے دین پر رہیں، اپنی عبادات کریں، لیکن کم از کم ہمارے بتوں کو غلط، ہمارے دین کو جھوٹا اور ہمارے بتوں کی تکذیب تو نہ کریں، ہمیں ہمارے خدا پوجنے دیں، آپ اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ ان تمام مشکلات کے باوجود حضور نے سمجھوتا نہیں کیا، حق اور باطل میں سمجھوتا نہیں ہوتا، باطل باطل ہے، حق حق۔ حتیٰ کہ اہل مکہ نے آپ کو شیب ابی طالب میں رہنے پر، بند ہونے پر مجبور کر دیا۔ جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے ان سب کو بھی، ان کے بیوی بچوں کو بھی، تمام مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 3 سال تک پورے شہر، پوری قوم نے بائیکاٹ رکھا، کوئی ان کو چیز دے نہیں، خریدے نہیں، کھانا تو کھانا، پانی تک کی بھی قلت ہو گئی، بڑی تکلیفیں پہنچائیں، بڑے دکھ پہنچائے۔ حضور نے سمجھوتا نہیں کیا، حق حق ہے، باطل باطل ہے، حق اور باطل، رات اور دن، تاریکی اور روشنی میں سمجھوتے نہیں ہوا کرتے. پھر حضور نے مجبور ہو کر ہجرت فرمائی، مجبور ہو کر صحابہ کرام نے گھر چھوڑے، جائیدادیں چھوڑیں، مال و منال سب کچھ چھوڑا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. تاں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ آ کر بھی کفار مکہ نے چین سے تو نہ رہنے دیا، شرارتیں ہوتی رہیں، حتیٰ کہ واقعہ بدر تک بات پہنچی. 1000 کا لشکر جرار پوری طرح سے اسلحے سے لیس، کھانا پانی، سواریاں، اونٹ گھوڑے، ہر چیز کا انتظام، پورا لشکر تربیت یافتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ، جن میں کچھ بزرگ، کچھ نو عمر. گنتی کی چند تلواریں، 6-8 تلواریں، 6 زرہیں، سواری کا ایک گھوڑا اور چند اونٹ. کھانے کے لیے جب بدر میں بھی صف بندی کی گئی تو 5-5 کھجوریں ہر مجاہد کو عطا کی گئیں، جس سے سارا دن جہاد کرنا تھا. لیکن وہ لوگ بھی کچھ عجیب تھے. ہم آج کے مسلمان ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہماری سوچ سے وہ بلند تھے. شام کو چند کھجوریں ملی ہوں گی، صبح اٹھ کر صف بندی کے بعد 5 کھجوریں ملی، دن بھر کا راشن ہے. ہاتھ پہ رکھ کے تو عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں یہاں شہید ہو جاؤں تو جنت جاؤں گا؟ فرمایا، بے شک سیدھے جنت جاؤ. انہوں نے کھجوریں پھینک دیں کہ وہیں جا کر کھائیں گے. آج دوپہر کا کھانا جنت میں کھائیں. عجیب لوگ تھے. ان سب مراحل سے گزر کر پھر بدر کے بعد احد کا مارکہ ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے، 70 سال شہید ہوئے، پھر بھی اہل مکہ کو چین نہ آیا. یہود مدینہ نے بھی سازشیں کی، اور اہل مکہ اور یہود مدینہ نے مل کر پروگرام بنایا کہ تمام عرب کے قبائل کو دعوت دی جائے کہ بالآخر انہوں نے مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ اپنی ریاست بنا لی ہے، یہ جوں جوں پھیلیں گے تو سارے عرب کو فتح کریں گے. یہ مصیبت تو سب کے لیے ہے، صرف مکہ والوں کے لیے تو نہیں. یہ اسباق یہودیوں نے پڑھائے، اور عرب کے بیشتر خاندانوں کے لشکر اکٹھے ہو کر آگے 15,000 کا لشکر جرار بن گیا. جب غزوہ خندق وفا ہوا، نظر یوں آتا تھا کہ مدینہ میں کوئی متنفس بچے گا نہیں. وہ جو ایک محاورہ ہے نا کہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، وہ محاورہ یہاں لگ جائے گا، نہ کوئی گھر سلامت بچے گا، نہ کوئی بڑا بچے گا، نہ مرد، نہ عورتیں، نہ بچے، سب کو تہ تہ کر دیں گے. لیکن کردار دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، چند نثار جان نثاروں کے ساتھ، بچے بوڑھے جو چل پھر سکتے تھے ان سب کو ملا کر آپ کی فوج 3,000 تھی. محاصرہ کرنے والا لشکر تربیت یافتہ فوجیوں کا 15,000 تھا. پورا مہینہ خندق اس پار اور اس پار جنگ چھڑی رہی. وہ کوشش کرتے رہے خندق عبور کرنے کی، صحابہ کرام روکتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہوا. ایک دن تو آپ کی 4 نمازیں قضا ہوئیں اور مغرب کے بعد ساری ادا فرمائی گئیں. لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دنیاوی فائدے یا دنیاوی تھوڑی سی آرام کے لیے آخرت پر سودا کیا؟ نہیں کیا. یہی بات یہاں قرآن کریم کہہ رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستردہ صفات، کہ آخرت مقدم ہے، آخرت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، دنیا کا ہو تو ہو جائے، زندگی جانے کا خطرہ ہو تو زندگی جاتی ہے چلی جائے، آخرت نہ جائے، اللہ کی رضا نہ جائے، دامن باری ہاتھ سے نہ چھوٹے، مالی نقصان ہوتا ہے ہو جائے، جانیں قربان ہوتی ہیں ہو جائیں. لیکن یہ آپ کا خوبصورت ترین نمونہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، یہ تو ان لوگوں کو نظر آئے گا جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں. یہاں تو لوگوں کو دال روٹی مقدم ہے، چھوٹے چھوٹے دنیا کے فائدے مقدم ہیں، چند سکے سود کے مل جائیں اللہ ناراض ہوتا ہے، تو ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، تو آخرت جاتی ہے تو جائے، روپے تو مل رہے ہیں. اب اس لیول کا بندہ کیا سمجھے گا کہ آخرت کے لیے حضور نے پوری دنیا کیسے قربان کی؟ بڑی فراخی آئی، پورا جزیرہ نما عرب حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں فتح ہو چکا تھا اور حضور پورے عرب کے حکمران تھے، لیکن خانہ اقدس پر عالم یہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مہینہ ایک چاند طلوع ہوتا وہ گزر جاتا، نیا چاند طلوع ہو جاتا وہ بھی گزر جاتا، تیسرا چاند طلوع ہو جاتا تو اتنا عرصہ ہمارے گھر میں آگ نہیں جلائی جاتی. عرض کیا گیا کہ کیوں آگ نہیں جلاتے؟ فرمایا پکانے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، آگ کس لیے جلائے؟ تو پھر کیسے گزر ہوتی تھی؟ فرمایا کبھی دودھ آ جاتا تھا، دودھ پی لیتے تھے، کبھی کھجوریں مل جاتی تھی، دو چار کھجوریں کھا کے پانی پی لیا، اس طرح دو دو مہینے نکل جاتے. عمر بھر کسی ایک دن دو وقت کا پیٹ بھر کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا. اب یہ جو آپ کا آپ کی ذات اور آپ کی صفات ہیں، اللہ کے فرماتے ہیں بہترین نمونہ، فرمایا لیکن ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ چاہیے، یہ دال روٹی پہ بکنے والوں کے لیے نہیں، چند روپے چندے کے لیے بکنے والوں کے لیے نہیں، دنیا کی آسائشیں تلاش کرنے والوں کو اس کی کیا اہمیت کا اندازہ، یہ ان لوگوں کے لیے. لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے پر امید ہے، جنہیں اللہ سے رحمت کی امید ہے، اللہ سے بخشش کی امید ہے، اللہ سے رضا کی امیدوار ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ نمونہ ہے. والیوم الآخرہ، اور جو آخرت کی توقع رکھتے ہیں، جنہیں دنیا بھی کرو فرض غرض نہیں، جو چاہتے ہیں کہ دائمی اور ابدی اخروی زندگی جو ہے وہ تو طفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدھر جائے، وہ آپ کا دامن تھامے ہوئے ہیں. یہ دنیا اور آخرت میں کیا فرق ہے، اس کی سمجھ کیسے آئے؟ دنیا ہمارے سامنے ہے، گرمی سردی ہم محسوس کرتے ہیں، اچھی یا بری آواز ہم سنتے ہیں، اچھی یا بری چیزیں ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، یہ کڑوی ہے یہ میٹھی ہے ہم کھاتے ہیں، لباس کا ہمیں پتہ ہے، یہ فلان کمپنی کا ہے اور یہ فلان کا ہے اور یہ جوتا فلان کمپنی کا ہے اور یہ کپڑے فلان کے ہیں، یا کم از کم اقسام تو پتہ ہے، یہ ململ ہے، یہ لٹھا ہے، یہ فلان ہے. آخرت کو ہم نے دیکھا نہ سنا، ہمیں کیا پتہ. فرمایا تمہارے ذہن میں دماغ ہے نا، اگر یہ دماغ خراب ہو جائے تو دنیا کا کوئی پتہ چلتا ہے کہ لٹھا ہے یا مرمل ہے یا اچھا کھانا ہے یا برا ہے یا گرمی سردی؟ جس کا دماغ خراب ہو سب کو نہیں پتہ. آخرت سے جیسے مادی دنیا کے لیے دماغ میں نے دیا، آخرت کے لیے دل دیا ہے اور دل کا ذکر دیا. وذکر اللہ کثیرا، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں دنیا سے زیادہ آخرت ان کے سامنے واضح ہو جائے. جس طرح دنیاوی امور کی لذت یا بے لذتی سے آشنا ہو، جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں وہ آخرت کی لذتوں سے آشنا ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ قیمتی ہیں، وہ پھر ان کی طرف لپکتے ہیں، اور ان کی طرف جانے کا ایک ہی راستہ ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بارگاہ الہی کے دروازے ہیں ہر نبی، ہر نبوت ایک دروازہ ہے جو بارگاہ الوہیت تک پہنچاتا ہے. فرمایا سارے بند ہو گئے، اب ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اتباع محمد الرسول، ایک ہی دروازہ کھلا ہے. لیکن یہ دروازہ تب نظر آتا ہے جب دل ذاکر ہو، بندہ کثرت سے ذکر کرنے والا ہو. جس طرح دماغ سلامت ہو تو دنیا نظر آتی ہے، دنیا اپنی جگہ موجود ہے، دماغ خراب ہو جائے تو کوئی پتہ نہیں چلتا. کپڑا پہننا ہے یا نہیں، پاگل کپڑے پھاڑ دیتا ہے، ہاتھ پاؤں پہ چھریاں چلا لیتا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو اللہ سے پر امید ہیں، وہ لوگ جو آخرت سے پر امید ہیں، اور وہ لوگ جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں، جب دل زندہ ہوتا ہے تو آخرت بھی دنیا سے زیادہ واضح دکھائی دیتی. ہر بندے کو دل بھی دیا ہے، ذکر کے لیے ہر بندے کو دعوت بھی دی ہے. اب اگر تم خود دل خراب کر کے بیٹھ جاؤ تو پھر آخرت کا کیا مزہ آئے گا تمہیں؟ آخرت کی قیمت کا کیا اندازہ ہوگا؟ فرمایا ہوتا یہ ہے کہ جب لشکر آ گئے مدینہ منورہ کے گرد، او گردیں اڑ رہی ہیں اور گھوڑے ہننا رہے ہیں اور اونٹ بلبلا رہے ہیں اور لشکر شور شرابہ، 15,000 کا لشکر ہے، جرال آوازیں شور غلغلہ، زمین سے گرد اٹھ رہی ہے. وَلَمَّا رَى الْمُؤْمِنُونَ الْعَذَابَ، جب ان لشکروں کو ایمان والوں نے دیکھا، بظاہر تو مشکل تھا کہ اس میں تو ہم مارے جائیں گے، بچیں گے کیسے، ہماری تو اولاد بیوی بچے بھی مارے جائیں گے، گھر لٹ جائیں گے. انہوں نے فرمایا بات سمجھ آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اسلام پر آؤ گے تو دنیا تم پر چڑھ دوڑے گی. بیت عقبہ میں مدینہ منورہ کے جو حضرات تشریف لے گئے تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے بیعت بھی کرتے ہیں اور آپ ہمارے یہاں مدینہ منورہ تشریف لے آئے. تو آپ نے فرمایا تم مجھے نہیں، ایک عالم کی دشمنی کو دعوت دے رہے ہو. تم پر دنیا کے لشکر چڑھ دوڑیں گے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر آپ تشریف لے آئیں، ہمیں منظور ہے، جس کی مرضی آ جائے ہم جانے لٹا دیں گے، ہمیں کسی چھوٹے بڑے سے غرض نہیں، کوئی بادشاہ ہو یا کوئی لشکر ہو یا کوئی امیر ہو، جو آگے ہم مقابلہ کریں گے یا رسول اللہ جانے نشاور کر دیں گے. وَلَمَّا الْمُؤْمِنُونَ، جب ایمان والوں نے وہ لشکر دیکھے، کالو ہاذا ما وعدنا اللہ، اور انہوں نے کہا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت بتائی تھی. صدق اللہ ورسولہ، اللہ نے بھی سچ فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے بھی سچ فرمایا، یہی وہ بات ہے، دیکھ لو آج ہر طرف مدینہ منورہ کی گرد اڑ رہی ہے، ادھر یہودیوں کا خطرہ ہے، ادھر مشرکین عرب جمع ہو گئے ہیں، کسی طرف جائے پناہ نہیں. یہ وہ صورت ہے جو ہمیں اللہ اللہ کے رسول نے بتائی تھی، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جانے نچھاور کریں گے. تو انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو اللہ کا اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اور جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا سچ ثابت. زادہم ایمانا وتسلیما، ان میں ایمان میں بھی زیادتی ہوئی، یقین میں بھی زیادتی ہوئی، اور تسلیم میں بھی، ماننے میں بھی، جانے لٹانے کی کیفیت میں بھی ان میں زیادتی ہوئی اور آگے بڑھ گئے. ومن المؤمنین رجال، ایمان والوں میں لوگ ہیں، صدقوا ما عہدہ اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر جانے نچھاور کریں گے، انہوں نے وعدہ پورا کر دیا. وہ ان کے لاشیں میدان میں پڑے ہیں، اپنا عہد نبھا گئے. فمنہم من قضا نحبہ، ان میں وہ بھی ہیں جن کے وعدے پورے ہوئے، دیکھ لو ان کے لاشیں پڑے ہیں. فمنہم من ینتظر، اور جو بچ گئے وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ کب وہ گھڑی آئے کہ ہم اللہ کے رسول پہ قربان ہو جائیں. آج کا مسلمان کیا سمجھے اس بات کو، جسے کبھی اللہ توفیق دے حج پر یا عمرے پر چلا جائے، روزہ اطہر کی حاضری نصیب ہو، تو یہ وہاں بھی دنیا مانگنے جاتا، یہاں بیٹھ کر بات کر، یہاں بھی کہتے ہیں بھر دو جولی میری یا محمد. کس بات سے؟ دنیا کی دولت سے. اس دنیا کی دولت کو تو در اقدس پہ کبھی بازیابی نصیب ہی نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیماری میں گھر سے پوچھا، گھر میں کوئی چیز ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 7 درہم گھر میں موجود ہیں. فرمایا خیرات کر، میں اس سال میں دنیا سے نہیں جانا چاہتا کہ میرے گھر میں دنیا ہو. یہ وہاں سے روپے مانگنے جاتے، ان کی نعتیں پڑھو، ان کے اشعار پڑھو، ان کی قوالیاں سنو، سارے دنیا میں ان کے وظیفے دیکھو، یہ تسبیح پڑھو اتنے پیسے ملیں گے، یہ تسبیح پڑھو زمین مل جائے گی، یہ والا درود پڑھو تو بہت دولت. اللہ تمہیں ہدایت دے. دنیا تو کافروں فرعون کے جوتوں میں دنیا پڑی تھی اور دھکے کھاتی پھرتی تھی یار، وہ خدائی دعوے دار تھا، اس کے نوکر اور غلام سونے کے کنگن اور سونے کی پیٹیاں باندھے پھرتے تھے. نمرود کے پاس دنیا تھی، شداد کے پاس دنیا تھی. یہ دنیا، نبی کریم فرماتے ہیں دنیا کوئی قیمت ہوتی اللہ کے نزدیک تو کافر کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہ دیتا. جبکہ اللہ فرماتا ہے میں مومنوں پر میں نے رحم کیا کہ لوگ لالچ میں آ کر گمراہ نہ ہو جائیں، ورنہ میں کافروں کے گھر سونے اور چاندی کی، ان کے چھت اور سیڑھیاں سونے اور چاندی کی بنوا دے. کہ دو عالم میں سے ان کے پاس یہ چند روزہ دنیا کا انہوں نے لالچ کیا ہے، یہ تو انہیں دے دوں، وہ اتنا قریب. ساری مسلمانی کے بعد، سارے وظیفے پڑھنے کے بعد، سارے سجدوں کے بعد، اگر ہمارا مقصد ہی دنیا ہی ہے تو پھر یہ کون سی مسلمانی ہے؟ فرمایا وہ تو جانے لٹا کر اللہ سے کیے ہوئے وعدے سچے کر گئے. وما بدلوا تبدیلا، وہ اپنی بات سے کبھی نہیں بدلے. کیسی عجیب بات ہے، آج کا مسلمان صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے، یعنی میں تو بڑا صحیح ہوں، وہ صحیح نہیں تھے، وہاں بھی انہوں نے غلطی کی، وہاں بھی انہوں نے غلطی کی. اللہ پاک تو کہہ رہے یار وہ تو اپنے وعدے نبھا گئے، جانے لٹا کر وعدہ سچا کر گئے، اور جو بچ گئے وہ انتظار میں ہیں کہ کم باری آئے ہم بھی جان نچھاور کر دیں، اور اللہ گواہی دے رہا ہے ما بدلو تبدیل، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوئے، اپنی بات سے کبھی نہیں بدلے. کیوں اعتراض آتے ہیں صحابہ پر؟ ہمارے دل مردہ ہیں، ہمارے دل ذاکر نہیں ہیں، ہمیں آخرت کی نہ تمنا ہے نہ امید، ہمیں وصال الہی کی نہ امید ہے نہ تمنا، ہم سب کچھ بھول کر صرف دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے ذہن میں، ہمارے دلوں میں اعتراض آتے ہیں. لِيَجْزِ اللَّهُ الصَّادِقِينَ صِدْقِ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اِنْ شَاءَ. اللہ کریم، تاکہ اللہ کریم سچوں کو، کھروں کو ان کی سچائی اور کھرے پن کا انعام عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے، اور منافقین کو جو دعوے سے منافق کون ہوتا ہے؟ جو دعوے سے خود کو مسلمان ظاہر کرے، حلیے سے مسلمان ظاہر کرے لیکن دل سے ایمان نہ رکھتا. فرمایا یہ جو دکھاوے کے مسلمان ہیں جنہیں صحابہ کرام پہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، وہ سچے لوگ تھے، اپنی بات سے بدلے نہیں، سچوں کو اللہ انعام دے اور منافقین کو سزا دے، عذاب نازل فرمائے ان پر اگر چاہے تو، لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ اگر یہ بھی اب بھی توبہ کر لیں تو انہیں معاف کر دیں، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کر لیں. سات دم آخر اس کریم نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا. ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ کریم بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بڑے رحم کرنے والا ہے. تم نہیں سوچ سکتے وہ کتنا معاف کرتا ہے. تمہاری عقل، تمہارا علم، تمہارا شعور وہاں آج جا جاتا ہے کہ کتنا رحیم ہے، کتنی رحمت کرتا ہے، تم نہیں سمجھ سکتے. تمہارے شعور کی حدوں سے بالا تر ہے یہ بات، وہ بہت رحیم ہے. کافر مشرک توبہ کر لے وہ قبول کر لیتا ہے، منافق بدترین خلائق ہے توبہ کر لے وہ قبول کر لیتا ہے. لیکن توبہ ہے کیا؟ دل کی گہرائی سے اللہ اللہ کے رسول پر ایمان اور اطاعت. رہی کافروں کی طاقت، قوت، شان و شوکت، بڑے بڑے قلعے، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے جوان اور بڑی عجیب و غریب اسلحے، اور پھر ان کی ٹریننگ اور وہ تیاریاں. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، بڑے غصے میں بھر کر آئے تھے، بڑے جوش میں آئے تھے، یہود پیچھے بیٹھے تھے معاہدہ کرنے کے باوجود. یہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا، یہ روز حوالہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہودیوں سے معاہدہ کر لیا تھا، یہ نہیں بتاتے کہ یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا اور پھر ان کے ساتھ جہاد ہوا تھا، اور ان کے دو بڑے قبائل تھے، قبیلے کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا اور دوسرے کے مرد قتل کر دیے گئے، مال اسباب غنیمت بنا لیا گیا، عورتوں بچوں کو غلام اور کنیزے بنا دیا گیا. یہ کہ اگلی بات یہ نہیں بتاتے جب بھی کوئی برائی کرتے ہیں, نیکی اور برائی اسلام اور کفر میں سمجھوتا کرتے ہیں تو میثاق مدینہ کا حوالہ دیتے ہیں. اگلی پچھلی بات شاید خود بھی انہیں پتہ نہیں, نہ اتنا یہ تکلف کرتے ہیں کہ مطالعہ کر لیں. فرمایا غصے سے بھرے ہوئے لشکر کافروں کے منہ لٹکائے ہوئے لوٹ گئے, اللہ نے واپس کر دی. جن کا خیال تھا کہ تاریخ میں ہمارا نام ہوگا کہ ہم نے مدینہ منورہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا, اسلام کا نام ہی ہم نے ختم کر دیا, کوئی نام لیوا نہیں بچا. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم, غصے سے بھرے ہوئے کافر جوش و خروش میں جو آئے تھے اللہ نے انہیں واپس کر دیا. لم ینالوا خیرا, وہ رتی بھر بھی اپنے جو ارادے تھے ان میں سے کوئی چیز وصول نہ کر سکے. وہ جن ارادوں سے آئے تھے ان کا رائی بھر بھی منہ لٹکائے ہوئے واپس چلے گئے اپنا غصہ لے کر. وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, ایمان والوں کو لڑائی میں اللہ ہی کافی ہو گیا, یعنی اللہ کریم اپنی قدرت سے لڑتے رہے صحابہ کی طرف سے. اگر فرشتے بھیجے تو اللہ کی طاقت, فرمایا قدرت باری کا تصرف تھا. وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, لڑائی میں اللہ والوں, لڑائی میں ایمان والوں کو اللہ ہی کافی تھے. وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا, اور یقیناً اللہ تو بہت طاقت والے اور بہت غالب ہیں, ہر چیز پہ غالب ہیں, ہر چیز سے طاقت والے. جب اللہ ایمان والوں کے ساتھ تھے تو کفار نے نامراد ہی لوٹنا تھا. جب یہ کفار کے لشکر لوٹ گئے شکست خوردہ نامراد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس کاشان دولت پہ پہنچے, آپ نے سر مبارک سے خوض مبارک اتار کر رکھا اور پانی کا چلو لے کر سر اقدس پہ ڈالا تو جبرائیل امین حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ ذرا نہ اتاریں, خوض پھر پہن لیں اور سیدھے یہودیوں پر جائیں, بنو قریظہ پہ تشریف لے جائیں. آپ نے حکم دے دیا کہ کوئی اسلحہ نہیں رکھے گا, زرہ نہیں اتارے گا. ظہر کافی ڈھل چکی تھی, عصر قریب تھی. آپ نے فرمایا عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر پڑھو. وہ لشکر جو مہینہ بھر بھوکا پیاسا لڑتا رہا تھا وہ گھر جانے کی بجائے بنو قریظہ کو چل رہا. اسی میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ عصر کا وقت ہو گیا, راستے میں تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم نماز مؤخر کریں, آپ کی مراد یہ تھی کہ جلدی وہاں پہنچے. تو نماز وہاں پہنچ کے بھی پڑھنی ہے, یہاں بھی پڑھنی ہے, عصر کی نماز ہے, چار رکعت ہیں پڑھ لیں. بعض دوسروں نے کہا کہ ہم تعویل نہیں کرتے, حضور نے فرمایا تھا عصر وہاں جا کر پڑھو, وہاں جا کر پڑھیں گے, دیر ہو یا سویر. کچھ نے وہاں پڑھ لی, کچھ نے وہاں پہنچ کر پڑھی, ان کے پڑھنے تک جنہوں نے راستے میں پڑھی تھی وہ بھی پہنچ گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے تو عرض کیے گئے یا رسول اللہ کچھ نے تو راہ میں پڑھ لی تھی یہ تعویل کر کے, کچھ نے یہاں کر پڑھی. آپ نے دونوں کو قبول فرمایا, کسی کو غلط نہیں کہا. چنانچہ محاصرہ ہو گیا, بنو قریظہ کے بڑے بڑے قلعے تھے اور بڑے جنگجو تھے اور تیر انداز تھے اور تلوار کے دھنی تھے. اللہ کریم فرماتے ہیں وانزل الذین ظاہروا من اہل الکتاب من سیاسیہم, اللہ کریم نے, وہ اللہ کریم جو خندق پہ مسلمانوں کے ساتھ تھا اس نے یہودیوں کے دلوں میں بھی روب ڈال دیا، ہتھیار پھینک کر قلعوں سے اترا ہے۔ ساری عمر کہا کرتے تھے کہ ان قلعوں کی موجودگی میں اور ان گھروں کی موجودگی میں اور اس اسلحے کی موجودگی میں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہی اسلحہ انہوں نے پھینک دیا، وہی گھروں کے دروازے کھول دیے، انہی قلعوں کے دروازے کھول دیے اور شکست کھا کر نیچے آ گئے۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا اللہ نے کہ قلعے چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ خندق میں تیر سے زخمی ہو گئے تھے، ادھر ادھر تیر اڑار پار پھینکے جا رہے تھے، پتھر پھینکے جا رہے تھے، پورا مہینہ مقابلہ ہوتا رہا، انہیں تیر لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگا دیا، سخت زخمی سے علاج ہو رہا تھا، مسجد میں خیمہ تھا۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ اگر قریش کا کوئی حملہ حضور پر باقی ہے، اس کے بعد بھی قریش کے حملہ آور ہونے کا کوئی ہے، تو پھر مجھے اس وقت تک زندہ رکھ کے میں وہ مقابلہ بھی کروں، اور اگر کوئی وہ مقدمہ ان کی آنے کی کوئی نہیں، اب ان کی جرات ختم ہو جائے گی، تو پھر مجھے شہادت دے۔ لیکن بنو قریظہ کے انجام تک مجھے مہلت دے، میں بنو قریظہ کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی، تو میں ان کا انجام دیکھ کر جاؤں۔ اب ہوا یہ کہ جب بنو قریظہ نے ہتھیار پھینکے اور قلعوں سے نیچے آ گئے، تو سرنڈر کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ مقابل جو ہستی ہے وہ فیصلہ کرے۔ لیکن انہوں نے ایک درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ہم اپنا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ سے کرانا چاہتے ہیں، چونکہ حضرت سعد ان کے بڑے دوست تھے اور آپس میں ان کے بڑے تعلقات تھے، قبل الاسلام پھر اسلام میں بھی دنیاوی تعلقات تھے، تو اسلام نہیں روکتا، خلاف شریعت کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلے کی بجائے حضرت سعد کا فیصلہ قبول کریں۔ دوسرے قبیلے نے آپ سے فیصلہ کروایا تو آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ مدینہ منورہ سے نکل جاؤ، جتنا مال گھر کا سامان لے جا سکتے ہو وہ بھی اپنا لے جاؤ، اپنے اونٹ اور جانور بھی لے جاؤ، جو لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ، اور مدینہ منورہ خالی کر کے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارا فیصلہ حضرت سعد کریں گے۔ فیصلہ حضرت سعد کے پاس گیا، انہوں نے فرمایا ان کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے بیوی بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کا مال بحق سرکار ضبط کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد نے قرآن کا فیصلہ لاگو کیا، انصاف یہی تھا۔ چنانچہ ان کے مرد قتل کیے گئے، بڑی بڑی خندقیں بنا دی گئیں اور لا کر قتل کر کے لاش خندق میں پھینک دی جاتی تھی، بعد میں وہ کر دی گئیں۔ لیکن لوگ عجیب عجیب ہوتے ہیں۔ ایک یہودی تھا، اس نے ایک مسلمان کی کسی موقع پر جان بچائی تھی، کہیں اس کی زندگی کو خطرہ تھا تو اس نے بچایا تھا، وہ اس مسلمان کے پاس پہنچا کہ میں نے تمہاری جان بچائی تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ ایک یہودی ہے فلان نام کا، اس نے میری جان بچائی تھی، اس کی جان بخشی کی آپ نے فرمایا، اسے معاف کر دو۔ اس یہودی نے پھر کہا مسلمان کو کہ میری جان تو بچ گئی، میری بیوی بھی غلام کنیز بن گئی، بچے غلام بن گئے، مال مال غنیمت بن گئے، تو میں جی کر کیا کروں گا۔ وہ پھر بارگاہ رسالت میں، آپ نے فرمایا اسے مال بھی دے دو، اس کی بیوی بھی اسے دے دو، اس کے بچے بھی اسے دے دو، اس کے گھر سے جو سامان وہ لے جا سکتا ہے، اس کے سواری اونٹ ما ہر چیز اس کی اسے دے دو، اسے سب کچھ مل گیا۔ اس نے اونٹوں پر سامان لادا، بیوی بچوں کو سوار کیا، انہیں روانہ کیا کہ فلاں جگہ فلاں رشتہ دار کے پاس چلے جاؤ، پھر واپس آئے. اس نے آ کر پوچھا فلاں ہمارا جو یہودی سردار تھا اس کا کیا ہوا؟ میں کہا خندق میں پڑا ہے، وہ اس کی لاش قتل ہو گئی. فلاں کا کیا ہوا؟ وہ بھی قتل ہو گیا. فلاں کا کیا ہوا؟ تو وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ پڑا ہے. اس نے کہا ان کے بغیر جینے کا مزہ نہیں ہے، مجھے بھی قتل ہی کہ وہ وہاں قتل ہو گئے. یار کافر کفر کے ساتھ اتنا نبھا رہے ہیں، مسلمان کو کیا ہو گیا کہ اس کے یہ اسلام کے ساتھ کیوں نہیں نبھا سکتا؟ یہ کیوں روٹی روٹی کرتا پھرتا ہے اور مانگتا پھرتا ہے اور گلا گیا؟ اتنا تو کافر بھی نبھا گئے. تو فرمایا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، کچھ کو تم نے قتل کیا، کچھ کو قیدی بنا لیا. اور اسکم اردہم و دیارہم، ان کی زمینیں، ان کے گھر، ان کے مکان، ان کے قلعے، ان کی دولت، و اموالہم، سب اللہ نے تمہارے حوالے کر دیا بغیر لڑے، سب کچھ اللہ نے تمہیں دے دیا. و اردم لم تطعوہا، ابھی کہاں اللہ تمہیں ان ملکوں تک لے جائے گا جہاں تک تمہارے قدم کبھی نہیں گئے. اردن لم تطعوہا، ایسی زمینیں جن پر تم نے کبھی قدم نہیں رکھا، وہ بھی مسلمانوں کے زیر نگی ہوں. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر زمانے نے دیکھا قرآن کی یہ پیشگوئی ان کو یہی سچ ہوئی، اور خلافت راشدہ کے 25 برسوں میں، 25-30 برسوں میں، ابتدائی 25 برسوں میں، چونکہ آخری 5 سال تو کوئی فتوحات نہیں ہوئی، 25 برسوں میں چین سے افریقہ تک اور امریکہ سے جاپان تک اسلامی ریاست پھیل چکی. جن زمینوں کا کبھی تم نے سوچا بھی نہیں تھا ان پر تمہاری حکومت ہوگی. وعدہ سچ ہوا، خلافت راشدہ میں وہ سارا ثابت ہو گیا. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، ایسا کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ایسا ہی کرے گا. اسے اسباب کی ضرورت نہیں، وہ خود اسباب کا خالق ہے، پیدا کرتا. اب ایک بات اور عجیب ہوئی، چونکہ بنو قریظہ بہت امیر تھے، بڑا مال غنیمت آیا، غلاموں میں اور صحابہ کرام میں فراخ دلی سے بانٹا گیا، مجاہدین میں بانٹا گیا. تو ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ خیال گزرا کہ اب تک تو خاندان نبوت پر بہت تنگی تشری رہی اور بسر ہوتی رہی، لیکن اب اتنا مال غنیمت آیا ہے کہ ہر گھر کو دولت ملی ہے، تو ہم کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں، اے خانہ برداز چمن، کچھ تو ادھر بھی، اتنا تو ہمیں بھی دے دیا جائے کہ صبح و شام کا کھانا تو میسر ہو جائے، سارا ہی بانٹا جا رہا ہے. انہوں نے جمع ہو کر بارگاہ رسالت میں سب نے مل کر عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے مال غنیمت دیا ہے، بنو قریظہ کا سارا مال آ گیا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں، بانٹیں صحابہ میں، مجاہدین میں، غرباء میں، سب کو دیں، ہمیں بھی اتنا تو دے دیں کہ صبح شام کا کھانا نصیب ہو جائے، تن کے کپڑے جو ہیں وہ نصیب ہو جائیں، کچھ بستر بن جائیں، کوئی گھر کا منہ بن جائے، گھر گھر سا لگنے لگے. ہمارے گھر تو مسافر خانے ہیں، کچا کوٹھا ہے اور آگے ایک پردہ لٹک رہا ہے، کہیں پرانا کمبل ہے اور کہیں کھجور کا پردہ ہے، کوئی گھر گھر نہیں لگتے. اس کا جواب اللہ کریم نے دیا. بات انہوں نے گزارش کی بارگاہ نبوت میں، ذرا میرے وہ عزیز اور میرے وہ بھائی جو دنیا طلب کرتے ہیں حضور سے، وہ اس بات کو غور سے سنیں، ازواج مطہرات نے جائز گزارش کی تھی. ان کا یہ سوال ان کی شان کے مطابق تھا کہ یا رسول اللہ، جب اتنا مال غنیمت ہے، ہر گھر خوشحال ہو گئے، ہمیں بھی اتنا تو مل جائے کہ صبح و شام کا کھانا ہو جائے, گزر اوقات آسانی سے ہو جائے. جواب حضور نے دیا, اللہ کریم نے وہی نازل فرمائی, یا ایھا النبی, اے میرے نبی, اے میرے پیغمبر, کل ازواجک, اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے پاس دولت ہو, دنیا کی نعمتیں ہوں, وزینتہا, دنیا کی زینت, زیب و زینت ہو, زیورات ہوں, اچھے لباس ہوں, جوتے کپڑے خوبصورت ہوں, ہم نے بھی پاؤڈر کریم لگائے ہوئے ہوں, ہمارے گھر خوبصورت ہوں, بستر خوبصورت ہوں, فرنیچر اچھا ہو, فتعالینِ امتح کن وسر کن سراحن جمیلہ, تو پھر آؤ میں تمہیں فارغ کر دوں, مجھ سے الگ ہو جاؤ اور میں دولت کے انبار تمہارے ساتھ کروں. کیا عجیب فلسفہ ہے, سمجھ میں نہیں آتا. طلب ان کی جائز تھی, لیکن اللہ کریم نے فرمایا میرا نبی جنت اور آخرت بانٹتا پھرتا ہے, تجلیات باری تقسیم کر رہا ہے, دنیا تو حقیر سی ہے, یہ میرا نبی تمہیں کہاں دے گا. اگر دنیا چاہیے, فرمایا مجھ سے الگ ہو جاؤ, جتنی جتنی چاہیے مانگو اور اتنی اتنی لے کر یہاں سے چلے جاؤ. ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, اگر تمہیں دنیا اور اس کی زینت چاہیے, فتعالین, آؤ, امتح کن وسرح کن سراحن جمیلہ, میں تمہیں دنیا عطا کر دوں, بہت سی دولت دے دوں اور تمہیں اس طرح سے رخصت کروں کہ لوگ کہتے رہیں کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے, بڑی عزت و احترام سے اور بڑی دولت دے کر بیویوں کو رخصت کر دی. لیکن اگر ان کنتن تردن اللہ و رسولہ, اگر تم دنیا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتی ہو, اگر تمہیں اللہ کا قرب چاہیے, اللہ کے نبی کو قرب چاہیے اور آخرت چاہیے, فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو تم میں سے ہر نیک بخت کے لیے اللہ نے جنتیں سجا رکھی, بہت بڑے انعامات بنا رکھے. انتخاب تمہارا ہے, دنیا چاہیے تو میرے نبی سے الگ ہو جاؤ, جتنی دولت چاہیے لے جاؤ, میرے نبی کی رفاقت چاہیے تو دنیا سے الگ ہو جاؤ, اس طرف آ جاؤ, آخرت میں تمہارے لیے وہ انعام ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہو. اب ذرا اپنی نعتوں اور قوالیوں کو دیکھیے, بھر دو جھولی میری یا محمد, اور وہ بھی مضامیر کے ساتھ جو اسلام میں حرام ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. کہ نسبت خاک را بعالم پاک, کہاں عرش علا, کہاں خاک, ہم تو خاک بھی نہیں ہیں, وہ لوگ کیا تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک جب اتری, ازواج مطہرات کو جمع فرمایا, تسلی سے بٹھا کر یہ آیت مبارک سنائی, اور سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سنائی. آپ کو ان سے بہت محبت تھی, آپ نے آیت مبارکہ سنا کر انہیں فرمایا کہ عائشہ ماں باپ سے مشورہ کر لو. حضور کا خیال مبارک تھا کہ وہ تو انہیں الگ ہونے کا مشورہ نہیں دیں گے, الگ حضور نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن جب سوال جائز تھا، یہ کوئی غلط بات تو نہیں تھی، جب مال غنیمت آیا ہے اور ہر مجاہد کو مل رہا ہے تو کاشانہ نبوی پہ بھی اتنا تو ہونا چاہیے کہ کھانا پک سکے، لباس بن سکے، بستر. اللہ نے فرمایا دنیا کو میرے نبی سے کیا، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو کتنی چاہیے لے جاؤ، لیکن میرے نبی کے گھر سے چلی جاؤ. اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، تو پھر آخرت کے انعامات کی امید رکھو، ایسے کسی کو نہیں ملیں گی جیسے تمہیں نصیب ہو. یہاں سے علماء نے اور فقہاء نے یہ مسئلہ بھی اختیار کیا ہے کہ عورت کو طلاق کا اختیار دیا جا سکتا ہے. اب یہ اختیار ازواج مطہرات کے پاس تھا، اگر وہ کہتی ہمیں دنیا چاہیے تو از خود طلاق واقع ہو جاتی، لہذا عورت کو مرد چاہے تو اختیار دے سکتا ہے کہ طلاق کا اختیار تمہیں ہے. پھر جب عورت چاہے تو وہ خود طلاق وارد کر لے گی، مرد کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے اختیار نہیں دیا جا سکتا، اس کی زیادہ سے زیادہ میعاد 6 ماہ ہونی چاہیے، اس طرح کی کچھ ہے کہ یہ محدود وقت کے لیے ہوتا ہے، عمر بھر کے لیے نہیں ہوتا. ایک طبقے کی رائے یہ بھی ہے. دوسرے طبقے کی رائے یہ ہے کہ مرد نے جب اختیار دے دیا دے دیا، پھر جب عورت چاہے استعمال کرے. اور یہ نکاح کے وقت بھی بعض اوقات شرط رکھ دی جاتی ہے کہ بھئی طلاق کا اختیار عورت کو ہوگا، اور مرد مان لیتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں. تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا گیا کہ حضرات امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہیں تو الگ ہو جائیں. پھر فرمایا یا نساء النبی، جس طرح آپ کے اجر عظیم ہوں گے. من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، اگر تم میں سے کسی سے کوئی ناپسندیدہ بات سرزد ہو گئی جو میرے نبی پہ گراں گزری، جو معروف اور اچھی نہ ہوئی، یضاعف لہا العذاب ضعفین، تو پھر آپ کو عذاب بھی کئی گنا زیادہ ملے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ پر یہ سب آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اگر تم نے کوئی ایسی بات کی تو جتنا کسی کا مقام ہے، آپ دیکھ لیں جتنی بلندی سے کوئی گرتا ہے اتنی چوٹ زیادہ لگتی ہے. کوئی ایک منزل سے گرتا ہے تو بچ بھی جاتا ہے، لات بازو ٹوٹ بھی سکتا ہے. دوسری منزل سے گرتا ہے تو زیادہ خطرہ مرنے کا ہے. تیسری منزل سے گرتا ہے تو پھر بچ ہی نہیں سکتا. جتنی اوپر سے جتنی بلندی سے کوئی گرتا ہے اتنی چوٹ زیادہ لگتی ہے. تو یہ جو لوگ ولایت کا دعویٰ رکھتے ہیں اور اپنے کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نیکی اور بلندی مقامات کی وجہ سے گناہ جائز نہیں ہو جاتے. کہ یہ بہت بڑا بزرگ ہے، چھوٹا سا گناہ کر لیا تو کیا؟ فرمایا نہیں، جتنا بڑا ہے وہاں سے گرے گا اتنی چوٹ زیادہ لگے گی. یہ بھی ایک فرقہ ہے نا ہمارے یہاں، اسے اباحیہ کہتے ہیں، کہ ہر چیز کی اباحت ہے. ایک خاص درجے پر جو بندہ پہنچ جائے، ہمارے بھی ایک میرے ایک دوست بھی ہوا کرتے تھے، بیچارے چلے گئے، اب تو حقیقت کی دنیا میں ہیں. تو وہ بھی کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ نماز روزہ اور یہ تو ایک منزل کو پانے کے لیے ہے نا، جب بندہ وہاں پہنچ گیا تو پھر کون سی نماز. میں نے کہا آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ تم کہاں پہنچے ہوئے. وہ بیچارہ اسی میں مر گیا. تو مقامات کا ہونا یا ولی اللہ ہونا یا پارسائی گناہ کی اجازت نہیں دے دیتی، بلکہ جتنے کسی کے منازل بلند ہوں گے اس کی اتنی چھوٹی سی غلطی بھی زیادہ سزا کا مستوجب بن جائے. پوری امت میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ان ہستیوں کا جن کی عمریں بارگاہ رسالت میں بسر ہوئیں، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام فرمایا، جو آپ کی ازواج مطہرات تھیں ان کا اپنا مقام۔ بات ان سے ہو رہی ہے، انہوں نے کیا مانگا؟ گزارے کے لیے، صبح و شام کے کھانے کے لیے، تین کپڑوں کے لباس کے لیے، گھر میں چارپائی اور بستر کے لیے، اتنا تو ہمیں بھی دے دیا جائے۔ اور بڑی اچھی خوبصورت بات تھی۔ جب مال غنیمت آ ہی گیا، چونکہ جتنی ترشی تھی، جتنی تنگی تھی، جتنی تکلیف تھی، ساری انہوں نے بس شکر بسر کی۔ اب فرمایا جب آ گیا ہے تو اتنا تو ہمیں بھی دے، لیکن اللہ کو وہ بھی بات پسند نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں، جواب اللہ نے دیا۔ اس نے کہا ان اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے میرے حبیب، انہیں اگر دولت دنیا چاہیے تو آپ سے الگ ہو جائے، اور جتنی دنیا چاہتی ہیں لے جائیں۔ ان کو تو یہ فرمایا گیا، میں اور آپ دنیا مانگنے جاتے ہیں تو ہمیں کتنا انعام ملتا ہوگا۔ بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے، اور نعت خوانوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اللہ کا رسول بہت بڑی بارگاہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے اللہ مانگا کرو۔ محمد از تو میں خواہم خدا را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میں خدا مانگتا۔ مرزا مرز اور جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، محمد از تمہیں خام خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را، کو مانگنے کی چیز مانگا کرو۔ تو فرمایا اے میرے نبی کی ازواج مطہرات، اگر تم بھی غیر معروف کرو، تم بھی ناپسندیدہ کام کرو، تو پھر تو حد ہو گئے، پھر تو اللہ دو گنا عذاب، زیادہ عذاب دیں گے تمہیں، اور اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ وہ ایک محاورہ ہے فارسی کا، قریبیاں را بیش بود حیرانیاں، جو جتنا قریب ہوتا ہے معاملہ اتنا نازک ہو جاتا ہے، جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کے لیے بات ٹالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ 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 اللہ۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔